اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید تیسویں پارے سے ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت مقدسہ تلاوت کی. قبل اس کے کہ جو کچھ تلاوت کیا گیا اس کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ چند جمعے کے موقع پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ان کے فقہ، اور یہ کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو کیوں مانتے، ہمارا طریقہ نماز، آیا یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے یا نہیں، یہ مختلف عنوان عزیزان محترم زیر بحث آئے. اور ابھی اس میں بے شمار مسائل باقی ہیں جن پر گفتگو کرنی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ موقع جمعے کے وقت کی تنگی، نبات اللہ وقت، اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی. رمضان شریف آنے والا، مناسب سمجھا کہ رمضان جیسے نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں وہ لوگ جو سال ہا سال نماز نہیں پڑھتے نمازی ہو جاتے، سال ہا سال جو گناہوں میں مبتلا ہیں رمضان کی برکتوں سے وہ گناہ ان سے چھوٹ جاتے، اور ایسے ایسے لوگ جو دین کے قریب نہیں آتے سال بھر کم سے کم روزہ رکھ لیتے، نماز کا بڑا اہتمام اور انصرام رمضان کے موقع پر ہوتا. عقل و خرد سے اگر سوچا جائے تو غور کیجئے آپ، تراویح میں کہیں تین دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، کہیں پانچ میں، کہیں دس، اور شرکائے محفل کی تعداد خاصی ہوتی. اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ فرائض کے حصول میں یہ جذبہ کیوں نہیں؟ جو نماز فرض ہے چاہیے تو یہ کہ اس فرض نماز کو اس اہتمام اور احتشام کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن فرضوں کو چھوڑ کر عید میں دیکھیے آپ، اگرچہ وہ واجب ہے لیکن آپ کو عید میں فرضوں سے زیادہ اجتماع ملے گا، تراویح میں آپ کو فرضوں سے زیادہ اجتماع ملے گا. یا تو ہم نے نماز کی اہمیت یا اس کے سیاق و سباق کو نہیں سمجھا یا نہیں جانا. اس مسئلے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے مناسب جانا کہ اس جمعے کے موقع پر رمضان سے پہلے نماز کی فرضیت یا نماز کی اہمیت سے متعلق آپ سے کچھ گفتگو کی جائے. آیت مقدسہ جو تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. عذاب ویل ہے یا تباہی ہے یا بربادی ہے یا اللہ تبارک و تعالی کا سخت عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. اچھا، اب یہ نہ فرمایا گیا کہ ان کے لیے عذاب ہے جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، یا ان کے لیے عذاب ہے جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کے لیے عذاب ہے جو مسجدوں کے قریب نہیں جاتے، بلکہ فرمایا کہ نمازیوں کے لیے عذاب، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، پڑھتے تو ہیں مگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، یا یہ کہ پڑھتے بھی ہیں تو جماعت کا انتظام اور اہتمام نہیں ہوتا. تو ہر غفلت کرنے والے کو یہ عذاب دیا جائے گا. اور علماء نے لکھا ویل ایک عذاب کی خطرناک وادی ہے، یا کسی نے لکھا کہ ایک یہ کنواں ہے بہت خطرناک عذاب الہی کا، جس میں ایسے نمازی کو سزا دی جائے گی جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتا. عزیزان محترم، یہ اس کے مرادی معنی اور مفہوم ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو شاید ہی کوئی رکوع ایسا ہو کہ جس میں نماز کا تذکرہ نہ ہو، ایک رکوع کے بعد یا دو کے بعد یا ایک ہی رکوع میں کئی کئی مرتبے. قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں مرتبے نماز کی تلقین کی گئی، نماز کے پڑھنے کا اور اس کی تاکید کی گئی. معلوم ہوا کہ کسی اور احکام الہی کو اتنی تنبیہ اور اتنی تکرار کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا جتنا کہ نماز کو بیان کیا گیا. اور اگر نماز کے ساتھ کوئی دوسری چیز اتنی کثرت سے بیان ہوئی اس سے قدرے کم تو وہ زکات. یعنی نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو. آپ کو یاد ہوگا اس نماز کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے معراج النبی میں اس بات کو بیان کیا، تمام احکامات اس زمین پر آئے، ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نماز پڑھنے کا حکم تھا، ہر امت کو نماز پڑھنے کا حکم تھا. جیسا کہ اس حدیث ہی میں یہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، جائیے اس میں تخفیف کروائیے، اس لیے کہ میری امت تو دو نہیں پڑھ سکی صحیح طور پر. معلوم ہوا کہ ان کی امت پر دو نمازیں تھیں. رکوع اور سجود کے حوالے سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع اور سجود ان کی نمازوں میں بھی تھا، وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے. ہر حکم زمین پر آیا، جب نماز کی فرضیت کا معاملہ ہوا تو رب کریم نے سات و آسمان عبور فرما کر اپنے حبیب کو بلایا، سدرہ سے بھی اوپر عرش پر اور عرش سے بھی اوپر لامکان، اور لامکان بلانے کے بعد رب کریم نے اپنے حبیب کو اپنی امت کے لیے نماز عطا فرمائی. اس سے اس کی اہمیت کا عزیزان گرامی اندازہ لگائیے. وقت کی تنگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم ذرا ذرا اس راستے کی نشاندہی کریں جو نماز کی طرف لے جانے والی ہے، اور ہر ہر معاملے میں اس قدر اجر و ثواب رکھا گیا کہ اندازہ کیجئے گا کسی اور فرض میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی، یعنی فرضیت کے اعتبار سے کہ جو نماز کے متعلق ہمیں ملتی ہے. مثال کے طور پر آپ آئیے، ایک شخص صرف دل کے ارادے سے مسجد کے لیے نکلتا، قدم چل کر کے جب مسجد کی جانب آتا ہے ہر قدم پر نیکی، حالانکہ ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، ہر قدم پر اس کے نیکی لکھی جائے گی، یہاں تک کہ جمعے کے فضائل اور مناقب میں انشاءاللہ رمضان کے موقع پر ہم عرض کریں گے کہ کوئی شخص پیدل چل کر آئے جمعے کی نماز میں، اس کی فضیلت کو الگ بیان کیا گیا. اگر دیکھنا ہو 28 پارہ ابن کثیر کا مطالعہ کیجئے کہ پیدل چل کے آنے پر کیا کیا فضائل ہیں جو جمعے کی نماز میں آئے. اسی طریقے سے جب آدمی پیدل چل کر آئے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں پتا لگ جائے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پانے کا کتنا ثواب ہے تو تم سورین کے بل کھسٹ کر کے آؤ، مگر جماعت کو ترک نہ کرو. اگر تمہیں پتا لگ جائے کہ اس میں کتنا ثواب ہے، چلیے صاحب اب آپ مسجد میں آئے، مسجد میں داخل ہو کر آپ نے نماز پڑھی، کتاب الوضو مشکات کا ملاحظہ فرمائے اور صحیح ستہ کا، ان تمام حدیثوں میں یہ بات بیان کی گئی کہ جب آدمی نماز کا ارادہ کرے، ابھی نماز پڑھی نہیں وضو کر رہا، وضو کرنے میں جب اس نے اپنے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، منہ دھویا منہ کے گناہ جھڑ گئے، آنکھوں پر پانی پڑا آنکھوں کے گناہ جھڑ گئے، مسا کیا سر کے گناہ جھڑ گئے، پیر دھویا پیر کے گناہ جھڑ گئے. تو گویا خالی وضو کرنے میں آدمی وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. شرح حدیث اس پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ جو فرمایا گیا کہ وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، یاد رہے کہ یہ کبائر نہیں بلکہ صغائر، چھوٹے گناہ جو ہیں وہ وضو سے دھل جاتے ہیں، مگر کبیرے جو بڑے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے نہیں دھلیں گے، اس میں توبہ کرنی ہوگی. اور ہمارے آقا و مولا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جن کا تذکرہ آپ پچھلے جمعے چند موقع پر سماعت فرما چکے، امام اعظم ابو حنیفہ کو رب کریم نے یہ کمال عطا فرمایا تھا ان کی نگاہوں میں کہ جب کوئی آدمی وضو کرے تو امام اعظم وضو کرتے وقت وضو کرنے والے کے جو گناہ اس کے بدن سے جھڑتے ہیں اسے ملاحظہ کر لیا کرتے ہیں. اس کو دیکھ لیا کرتے. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ, تو ان کی بات ہے, ہمیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کمال عطا فرما دے, ہم کہیں کہ مولا اس کمال کو ہمیشہ باقی رکھ یا اس سے اور بڑھا دے, تاکہ لوگوں کے گناہ میں دیکھوں کہ کون کون گھپلے باز, کون کون گناہگار, کون کون سیاکار, کون کون بدبخت ہے. یہ امام اعظم کا تقویٰ کہ رب کریم نے یہ بینائی انہیں عطا فرمائی. تو امام اعظم نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کریم یہ نظر مجھ سے چھین لے, یہ جو مجھے تو نے کمال عطا فرما یہ مجھ سے چھین لے, تاکہ میں دیکھ نہ سکوں کہ کون آدمی کون گناہ کر رہا. تو وضو کرنے میں یہ ان کا کمال تقویٰ ہے. تو غرض یہ کہ جب آدمی وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد آزائے وضو سے اس کے گناہ جھڑنے لگ جاتے ہیں. ابھی دیکھیے نماز شروع نہیں, نماز شروع نہیں ہوئی. ایک اور حدیث میں ہے, مختلف طریق سے یہ آئی, راوی کہتے میں نے پوچھا حضور کیا آپ قیامت میں ہمیں پہچان لیں؟ انہوں نے فرمایا ضرور میں تمہیں پہچان دوں گا. یا ایک میں ہے کہ کل قیامت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت کیا ہو, یہ کیسے جانا جائے, کیسے پہچانا جائے گا؟ دیکھیے کل قیامت میں جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے, جو تشریعی نبوت لے کر آئے, تو ہر نبی کی امت اور امت کی صفیں بہت ہوں گی. جیسے معراجی کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر جب موسیٰ علیہ السلام کی امت پیش کی گئی تو وہ اتنی وسیع و عریض تھی ان کی امت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان فرما رہے تھے کہ اتنی کثرت کہیں یہ میری امت پر سبقت تو نہیں لے جائے. چنانچہ جب حضور پر ان کے غلام پیش کیے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ تو امت محمدی کا ایک حصہ بھی نہیں ہے. اتنے ہوں گے حضور علیہ السلام کے غلام, تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, یہ سارے لوگ جب جمع ہوں گے اور انہی صفوں میں امت محمدی بھی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کیا پہچان اور کیا علامت ہوگی کہ یہ پتہ لگ جائے یہ امت محمدی کا شخص ہے اور یہ کسی غیر نبی کا؟ اس کی علامت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں ضرور پہچان دوں گا کل قیامت میں, اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میرے غلام گویا جو وضو کرتے ہیں کل قیامت میں جب وہ گویا ساری امتیں ہوں گی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو میری امت اس سے ممیز اور ممتاز ہوگی کہ ان کے آزائے وضو چمکتے ہوں گے, نورانی ہوں گے ان کے آزائے وضو, یعنی گویا ایسے نورانی ہوں گے ان کے چہرے کہ آفتاب و مہتاب کی طرح چمکیں گے, تو ساری امت میں میری امت اس باز میں ممتاز ہوگی. دیکھیے اب یہ وضو کی فضیلتیں ہیں, ابھی نماز کا ہم تذکرہ نہیں کر رہے. اللہ اکبر, معلوم ہوا ہر وہ راستہ جو مسجد کو آنے والا, ہر وہ راستہ جو آپ کو نماز کی طرف لے جانے والا یا آنے والا, ہر اس راستے میں اللہ تبارک کا تعالیٰ نے اتنی رحمتیں اور برکتیں رکھ دی کہ وضو میں گناہ معاف. وضو اگر آپ کریں تو گویا کل قیامت میں چہرہ آفتاب و مہتاب کی طرح چمکے, وغیرہ وغیرہ. اچھا یہ بتائیے آپ کہ اس کا اور نعم البدل کیا ہے, کیونکہ مسائل کی بھی گنجائش وقت میں نہیں ہے. اگر پانی نہ ملے وضو ہی کی فضیلت حاصل کی جائے گی. اس میں ہمارے علماء کا مذہب یہ ہے, یہ پرانا میل جو 1700 گز کا ہے یہ مراد ہے اس سے. ایک میل پیچھے, ایک میل آگے, ایک دائیں ایک بائیں, اس حدود اربا میں اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کرے, مٹی سے تیمم کرے, مٹی پر ہاتھ ڈال کر گویا وہ اپنے چہرے پر پھیرے, مٹی پر ہاتھ مار کر, اور وہ مٹی سے وضو اور غسل دونوں کا مسا کر سکتا ہے. جو فضیلت وضو کی ہے سبحان اللہ وہی تیمم سے بھی مل جائے. اللہ اکبر, دیکھا آپ نے کتنی مراتیں, کتنی رعایتیں اس امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے. اچھا ایک اور بات, وہ یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ بہانہ کرے کہ میں منہ نہیں دھو سکتا, آنکھوں کی تکلیف ہے, ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آنکھوں پر پانی لگ گیا تو مرض میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا, یا یہ کہ میں پیدل چل کر پانی لینے نہیں جا سکتا, یا اطبہ نے کہہ دیا کہ پانی استعمال کرو تو بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی, یا یہ کہ میں اتنا نحیف اور کمزور چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا, بے شمار اس کی نظیریں فقہا نے لکھی ہیں. ان تمام صورتوں میں نماز نہیں چھوڑے گا, ہاں تیمم کرے. دیکھیے آپ پانی کو وہ نہیں چھو سکتا یا پانی نہیں مل رہا, کوئی مجبوری ہو یا ایسی کوئی امراض قسم کی کوئی مجبوری ہے, نماز نہیں چھوڑے گا, تیمم کر کے نماز پڑھے گا. جو برکتیں وضو میں ہیں وہی تیمم میں رکھ دی گئی, اور یہ خصوصیت حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ سوائے میری امت کے کسی اور کو نہیں دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, داؤد علیہ السلام کے ماننے والے, ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں پر تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا, یہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عزیزان گرامی خاصہ ہے. اور یہ برکت تھی سیدنا صدیق اکبر, اور یہ برکت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور جس کو ہم رمضان میں انشاءاللہ اپنے گویا مسائل کے باب میں اس پر تفصیل گفتگو کریں گے. میں عرض یہ کر رہا تھا جو راستہ مسجد اور نماز کو لے جانے والا ہے ان راستوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب اور برکتیں رکھ دی. اچھا صاحب اب آپ نماز کے لیے مسجد میں آئے, دیکھیے ابھی ہم نماز کا تذکرہ نہیں کر رہے, ذہن میں آنے کے بعد دیکھا کہ عصر کی نماز پڑھنی ہے اور ابھی 15 منٹ باقی, بیٹھ رہے آپ آرام سے مسجد میں کائے کے لیے بیٹھے ہوئے, کچھ نہ پڑھیں, یہ تو الگ بات ہے کہ پڑھیں, وقت ضائع مت کریں, اس کا ثواب کمائیں. چلیے بالفرض کچھ نہ پڑھیں, درود شریف نہ پڑھیں, آیت نہ پڑھیں, خالی بیٹھے رہیں, کائے کے لیے بیٹھے رہیں کہ جب نماز ہوگی تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر جائیں گے, نماز کا انتظار کریں. اللہ اکبر. مشکا شریف میں ایک موقع پر کتاب الصلات میں یہ حدیث ہے, کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آدھی رات بیت گئی, اور آدھی رات بیتنے کے بعد مسجد میں آئے تو کیا دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نصف شب حضور کا انتظار کر رہے ہیں نماز کے لیے. عورتیں بچے اور جو بہت زیادہ ضرورت مند تھے یہ نماز پڑھ کر چلے گئے, عام لوگ جو جماعت کے ساتھ پڑھنے والے وہ ڈٹے بیٹھے ہوئے. آدھی رات بیت گئی, نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے مسجد میں, ارشاد فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ صحابہ نے کہا نہیں ہم نے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ وہ خواہش مند تھے باجماعت نماز پڑھنے کا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل ہی جمعرات کے دن درس میں اس سے ملتی ہوئی ایک حدیث آئی تو اس پر ہم نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر صورتیں پڑھاتے اور کبھی کبھی آپ نے لمبی صورتیں بھی پڑھی, مگر حضور جتنی نماز میں طوالت فرماتے صحابہ کرام پر گرا نہیں گزرتا. اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی تو حالت یہ تھی کہ وہ یہ خواہش کرتے کہ ایک ہی رکعت میں ہماری ساری عمر بیت جائے, کہ حضور نماز پڑھائے تو ایک ہی رکعت اتنی لمبی ہو کہ گویا اسی میں ہماری عمر تمام ہو جائے. ایک اور حدیث مشکات میں کتاب الصلات میں ہے, صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ ہم جان کر کے امام کے دہنی جانب ہوتے, جب حضور نماز پڑھاتے تو کوشش کرتے کہ ہم دہنی جانب بیٹھیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ دہنی جانب جو ہے وہ نماز میں اور عبادت میں بائیں جانب کی نسبت وہ سبقت کرتے, مگر ان کی نیت کیا ہے, یہ تو انہیں ملی جائے نعمت اللہ تعالی کے دربار. ان کا ہم دہنی جانب اس لیے بیٹھتے ہیں کہ جب حضور نماز کا تتیمہ فرمائے, جب حضور نماز سے خروج فرمائے تو دہنی جانب پہلے سلام پھیریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو ہم دہنی جانب اس لیے بیٹھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم حضور کے چہرے کی زیارت کریں. حال صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نماز کی حالت میں ہوتا تو یہ حدیث گویا گزشتہ درس میں بھی آئی تھی, اس کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا غرض کہ رات آدھی بیت گئی مگر صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضور تشریف لائیں گے تو باجماعت نماز پڑھیں گے. اور ظاہر ہے کہ حضور کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنا کن کن اجر و ثواب اور ثمرات کا گویا وہ ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے. تو حضور نے فرمایا کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ کہ نہیں ہم نے نماز نہیں پڑھی, گویا ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. اب دیکھیے اگر مان لیا جائے کہ آج جماعت 8 بجے ہے اور 2 بجے حضور تشریف لائے, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 گھنٹے تاخیر سے تشریف لائے اور صحابہ بیٹھے ہوئے حضور کے انتظار, اللہ اکبر, یہ ہم اور آپ کے لیے بھلائی کی اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ حضور نے ہم سارے نمازیوں کو ایک اتنی بڑی سند دے دی کہ انشاءاللہ ہو سکتا اسی سے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. فرما میرے غلام سنو, گویا تم میرا انتظار کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظار صلات کو بھی صلات بنا دیا. یعنی نماز کا انتظار بھی نماز بنا دیا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی پہلے آ جائے مسجد میں اور صرف نماز کا انتظار کرے, اور جب وہ نماز کا انتظار کرے گا تو کیا ہوگا, دو گھنٹے ایک گھنٹے یہ سارا کا سارا معاملہ انتظار صلات, یہ صلات ہی ہوگا. اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک اور ندرت پیدا کی, وہ تو اور چھوٹ دیتے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس کا انکار نہیں ہے کہ ایک آدمی چلیے مسجد میں نہیں بیٹھا. ملا علی قاری فرماتی اس حدیث میں اس کی گنجائش ہے. کائی کی گنجائش ہے؟ فرماتی اس کی گنجائش یوں ہے, ایک آدمی مسجد میں آن کر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے, ایک تو معاملہ یہ ہے. اور فرماتے ہیں اس میں اس کا انکار نہیں ہے کہ ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھ کر چلا جائے, اپنے کام کاج میں رہے, لیکن سر پر یہ سوار رہے کہ مجھے اثر پڑنی ہے, تو اللہ اکبر فرماتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا کہ انتظار صلات بھی صلات ہے. وہ یا نماز پڑھ کر جائیں, فکر رکھیں کیا بج رہا, کیا ٹائم ہو رہا, کہیں اذان تو نہیں ہو رہی ہے, اور کوشش کی جائے کہ عصر کی نماز میں ہمیں پہنچنا ہے, یا عشاء کے بعد بستر میں سو جائے, گھڑی کا الارم لگا کر کے رکھا ہوا, جا نماز تیار کی, صبح کا سارا سامان کہ بھئی صبح کی نماز ہمیں پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں اسی طرح راستے کی غم مادی کرنی ہے کہ گویا اس کے ذہن پر فجر پڑھنے کا معاملہ سوار ہے. تو یہ رات بھر وہ سو رہا ہے مگر اس غرض سے کہ کب صبح ہو کب فجر ہو تو نماز پڑھے. لیجیے اس کا سونا عبادت بن جائے, سونا عبادت بن جائے. اللہ اکبر. یہ ساری خوبیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. آپ اس خاکے اور اس جائزے سے اندازہ لگائیے, یہ تو اس کے راستے ہیں, ان راستوں میں جب یہ خوبیاں ہیں تو نماز کے کیا کریں, جو نماز ہے اس کا, اس کے ثواب اور اجر کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے. اسی طرح مشکا شریف میں حدیث اور کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, موسم خزاں, سخت جاڑے کا موسم جس میں پتے جھڑ رہے ہوں, درخت سوکھ جائیں, ایسے موقع پر میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اپنے حجرے سے تو میں بھی حضور کے ساتھ ہو لیا. آپ درخت کے قریب گئے, درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے, جو ایک خاص موسم ہوتا ہے خزاں کا. حضور نے ایک درخت پر اپنا دست مبارک رکھا, جب اس پر اپنا دست مبارک رکھا تو درخت کے پتے اور زیادہ جھڑنے لگ گئے. حضور نے مجھ سے ارشاد فرما, ابو ذر غفاری, جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے گناہ بھی اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. اور کیجیے آپ, یعنی نماز پڑھ لے جب آدمی کھڑا ہو تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں پتے درختوں سے جھڑ جایا کرتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے نماز کے اجر و ثواب کا. اور پھر وہ نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے, نص ہے قرآن مجید, برکعو مع الراکعین, اس میں علماء کا, بعضوں نے اسے گویا سنت بھی کہا, اور علماء فرماتے حق یہ ہے کہ اس پر جو تادیبیں آئی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے, تقریباً واجب ہے. اور بہت سارے علماء برکعو مع الراکعین کو ملول رکھتے ہوئے کسی نے فرض کا قول بھی کیا ہے کہ نماز کو با جماعت طریقے سے پڑھنا. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, امام غزالی نے اس کو لکھا, ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کہیں نکلے تو ایک صحابی تھے, صحابی یا تابعین تھے جن کا نام سلیمان, ان کی والدہ کو دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا, آج تمہارا بیٹا نماز میں نہیں تھا, جماعت میں نہیں تھا تمہارا بیٹا. تو ان کی والدہ نے کہا کہ حضور, یا امیر المومنین, میرے بیٹے نے رات بھر عبادت کی, رات بھر نوافل پڑھو عبادت کی, ہو سکتا صبح آنکھ لگ گئی, تاخیر سے اٹھا ہوگا اس لیے نماز میں نہیں آیا. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا, میرے نزدیک یہ بہتر تھا کہ وہ رات بھر سوتا اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا. وہ یا رات بھر کا جاگنا اور فجر میں گول یا جماعت گول ہو جائے تو رات بھر کی عبادت اس کے نزدیک ہیچ ہے. ایک شخص رات بھر سوئے اور فجر کی نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھ لے تو رات بھر کے جاگنے والے سے بہتر ہے. اس لیے کہ رات بھر کا جاگنا یہ اس کا عمل جو ہے یہ نفل ہے اور جماعت واجب ہے, تو واجب کو چھوڑ دے نوافل کو حاصل کرے یہ صحیح نہیں ہے. تو حضرت عمر فرماتے میرے نزدیک اس کا رات بھر سونا اور صبح نماز کو باجماعت طریقے سے پڑھ لینا یہ اس سے بہتر تھا کہ یہ رات بھر گویا عبادت کرتا. آپ نے شب قدر کا تذکرہ تو پڑھا ہوگا, شب قدر میں علماء فرماتے اسے رمضان کی تاخراتوں میں تلاش کیا جائے. عام طریقے سے مشہور یہی اور ہم بھی اسی کو مانتے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال بھی اس کے مؤید ہیں کہ رمضان کی 27ویں تاریخ جو ہے شب, یہ شب قدر اس کی علامتیں بھی موجود ہیں کہ وہ شب جو ہے وہ نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرم. اس شب کی علامت یہ ہے کہ اس میں کتے نہیں بھونکتے, اس شب کی علامت یہ ہے کہ اس میں کوئی ستارہ نہیں ٹوٹتا, یہ اس کی علامتیں. غرض اس سے ابھی ہم بحث نہیں کر رہے. اور اس میں یہ کہا گیا کہ شب قدر جو پالے اس کی یہ یہ برکتیں یہ یہ ثمرات. فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر, کہ یہ شب ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے. یہ شب قدر ہے کون کہاں ہے کون سے مہینے میں, کہیں فرما یہاں تلاش کرو کہیں یہاں, یہاں ایسے بھی اقوال کہ اسے پورے سال میں تلاش کرو. ایسا بھی ہے کہ کبھی یہ گھوم جاتی ہے, کبھی رمضان میں آئے, کبھی شعبان میں آئے, کبھی شوال میں آئے. اب بتائیے اس شب قدر کو اگر حاصل کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا, جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شب قدر کہاں کون سی ہے, کوئی ہمارے پاس اس کا مقیاس حرارت نہیں. تو علماء نے بڑی شاندار بات کہی, فرماتے جب قرائن سے اور احادیث سے ترشو کہ یہ شب قدر پورے سال گھومتی, کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں, اور اس کی برکتیں بہت زیادہ کہ جو آدمی اس میں عبادت کر لے ہزار مہینے کی عبادت ہو گئی, 83 برس کی عبادت کا عرصہ جو آدمی کی آج کل عمر نہیں ہے ایک شب میں اس نے اتنا بڑا عرصہ عبادت میں گزارا. علماء نے لکھا اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر ویسے تو پوری نمازوں کو لازم کر لے باجماعت پڑھنے, لیکن فجر اور عشاء اسے باجماعت طریقے سے پڑھنے کا عادی ہو جائے تو کیا ہوگا, شب قدر کسی مہینے میں آئے, کسی ہفتے کسی شب میں آئے, جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی فرمایا گیا اس نے آدھی رات کی عبادت کر لی, جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی اس نے پورے رات کی عبادت کر لی. اب جو آدمی فجر اور گویا عشاء اپنے اوپر باجماعت پڑھنا لازم کر لے تو شب قدر گھوم کر کسی بھی دن میں آئے وہ اسے حاصل ہو جائے. دیکھیے شب قدر کو تلاش کرنے کی کتنی شاندار ترکیب علماء نے لکھی, یہ دونوں جماعت کے ساتھ لازم کر لے اپنے اوپر اور کوشش کرے کہ وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھے. اچھا اس کی تو یہ خوبیاں ہیں, اور اس کے بعد جو جماعت کے ساتھ نہ پڑھے, اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا حال ہے لوگوں کا جو نماز کے لیے جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے. تادیب کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے, فرمایا اگر عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہو, اس لیے کہ عورتوں اور بچوں پر جماعت واجب نہیں, عورتیں گھر میں پڑھیں بچے بھی ظاہر گھر میں رہیں ان پر تو نماز ہی نہیں, اگر ان کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کرتا. کیا مطلب, نماز کا وقت ہو اور میں نے دیکھا کہ لوگ جماعت کے ساتھ نہیں آئے تو امام کسی اور کو مقرر کرتا اور حکم دیتا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا, کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. ان جملوں سے تادیب اور سختی ملاحظہ فرمائیے کہ میں اپنی جگہ دوسرے کو امام مقرر کرتا اور کہتا حکم دیتا کہ ان کے گھروں کو جلا دیا جائے جو لوگ جماعت میں نہیں آتے. یہ حکم میں کیوں نہیں دے رہا کہ جب میں مکانوں کو جلاؤں تو بے گناہ لوگ عذاب کا شکار ہو جائیں گے, یعنی یہ کہ بچے جل جائیں گے, خواتین اس کا خطرہ ہے, لیکن اس سے حضور کی ناراضگی آپ ملاحظہ فرمائیے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھا اور میں جا کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز بہت ضروری, بہت ضروری ہے. ایک اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بعض کتابوں میں موجود ہے. اس زمانے میں اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا یہ, بعض علماء نے لکھا, بہت ممکن کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے لیکن یہ ہے کتابوں, کسی آدمی کی اگر جماعت چلی جائے تو بعض لوگ تین دن تک اس سے تعزیت کرتے تھے, بڑا افسوس ہوا آپ کی جماعت چلی گئی, بڑا افسوس ہوا, تین دن تک اس کے پیچھے لگے رہتے, بھائی آپ پرسوں نظر نہیں آئے اور پرسوں نظر نہیں آئے, بڑا افسوس ہوا. اور اگر کہیں جماعت تو جماعت, اور اگر کہیں نماز چلی جائے خدا نہ خواستہ تو سات دن تک اس کی تعزیت کی جاتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں بھی اس کا ثبوت ملتا, جو شخص نماز میں نہیں آئے, کیوں نہیں آیا, بھائی مسلمان ہے, نماز کی اہمیت کا معلوم ہے, جماعت کی اہمیت جانتا ہے, نماز میں کیوں نہیں آیا؟ لوگ سمجھتے کہ بیمار ہوگا, کسی تکلیف میں ہوگا, کسی اذیت میں مبتلا ہوگا. فجر پڑھنے کے بعد سارے نمازی اس کے گھر جاتے, دروازہ کھٹکھٹا, بھائی کیا مسئلہ ہوا آج آپ کے ساتھ, خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو گیا آپ یا کیا ہوا وغیرہ وغیرہ. تو دروازہ کھٹکھٹا کر لوگ اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتے. اور آج کہیں ہم مزاج کرسی کے لیے نکل جائیں فجر میں کہ بھئی کون کون آدمی نہیں آیا, تو دوسرا مہینہ گزر جائے گا, ایک ہی دن کی مزاج کرسی نہیں ہوگی, کتنے غیر حاضر ہوں گے. اور فرما آپ نے شاز, یعنی ایک آدھ آدمی ایسا ہو تو لوگ اس کے گھر جا کر کے مہینہ گزر جائے گا, ایک ہی دن کی مزاج کرسی نہیں ہوگی, کتنے غیر حاضر ہوں گے. اور فرما آپ نے شاز, یعنی ایک آدھ آدمی ایسا ہو تو لوگ اس کے گھر جا کر کے اس سے مزاج کرسی کرتے. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, آپ جانتے ہیں دین پر استقامت و سختی کا عالم, آپ نے بارہ سنا اور پڑھا, ایک شخص کو نماز میں نہیں پایا, اس کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اس کی والدہ نکل کر کے آئی. اب حضرت عمر کو دیکھ کر فرما, کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ والدہ جلدی سے اس کو اٹھا کر کے لائے, چلو حضرت عمر آئے ہو, بھاگ دوڑ, جیسے کوئی آدمی بڑا آپ کے گھر آ جائے تو آپ کو اپنی ٹوپی اور قمیص کا خیال نہیں ہوتا, دوڑتے ہوئے جاتے ہیں کہ پہلے اس کو اس کا خیر مقدم کیا جائے. اس طریقے سے وہ دوڑتا ہوا آیا. حضرت عمر نے بڑی پیاری بات کہی جو سمجھ میں آتی اور دل پر نقش کرنے کے لائق. جب وہ دوڑتا ہوا آیا تو آپ نے فرمایا, بڑی عجیب بات ہے, عمر کی آواز پر تو اتنا لپک کر کے آئے, عمر کے بلانے پر تو اتنے دوڑتے ہوئے آئے, اور وہ آواز تم نے نہیں سنی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی آواز تھی, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو اس موقع پہ تم گھر میں تھے, عمر کی آواز پر تو اتنا لپک کر آئے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر تم لپک کر نہیں آئے. سب تو ان پر تعدیب کی اور انہیں سست کہا. اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز کو اور باجماعت طریقے سے پڑھنے کا اہتمام عزیزان گرامی کتنا ضروری ہے, اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. اب آئیے قرآن مجید احادیث اس سے قطع نظر رکھتے ہوئے اب اور آگے کی طرف چلیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب نماز کا وقت آتا تو جو احباب بیٹھے ہوتے ان سے کیا پیارا جملہ ارشاد فرماتی, کتب احادیث میں موجود ہے. حضرت صدیق اکبر فرماتے, اٹھو, جو گناہوں کی تم نے آگ لگائی ہے نماز پڑھ کے اس آگ کو بجھاؤ. جو گناہوں کی آگ تم نے ایک نماز سے دوسری نماز تک لگائی ہے, اٹھو نماز پڑھو تاکہ یہ گناہوں کی آگ جو ہے وہ بجھ جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انان حکومت جب سنبھالا, تمام عاملین, تمام گورنر, تمام جو ان کے ماتحت حاکم تھے ان سب کو بڑی پیاری تحریر بھیجی. اس میں بہت ساری نصیحتیں تھیں اور اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ سنو, عمر یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ اہتمام نماز کا کیا جائے, سب سے زیادہ اہتمام نماز کا کیا جائے. اور آج کل کے سیاستدان, وزیر اعظم, صدر, گورنر, وزیر اعلیٰ, یہ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے عہدوں پر, یہ حضرت عمر کے خط کا ایک جملہ میں سمجھتا ہوں لکھ کر اپنے ٹیبل پر آویزاں کریں. جو آج کل کے لوگ اپنے ٹیبلوں پر بڑی بڑی تصویریں, بوریاں تصویروں, جانے کیا کیا ٹیبل پر آویزاں کرتے ہیں, ان کو چاہیے حضرت عمر کا یہ قول اپنے ٹیبل پر آویزاں کریں. آپ نے حاکموں کو لکھ بھیجا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو شخص نماز میں سستی کرے گا, اس فرض کو ضائع کر دے گا, میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دیگر فرائض سے تو بدرج اولا اسے ضائع کرے گا, کیونکہ جب اللہ کا فرض ادا نہیں کر رہا تو دوسرے فرائض کو بدرج اولا چھوڑے گا وہ. تو میرے نزدیک نماز کو بڑے اہتمام سے پڑھا جائے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ میرے نزدیک وہ حاکم, وہ عامل امانت دار ہے, قوم کی خدمت وہی کر سکے گا, اپنے تمام فرائض سے عہدہ بڑا وہی شخص ہوگا جو نماز کا اہتمام کرے. بات بھی سمجھ میں آتی ہے, جو شخص اللہ کا حکم ٹالے, اب وہ فیصلے کیسے کرے گا, لوگوں کو کیا سمجھائے گا، لوگوں کو کیا باتیں بتائے گا، تو وہ شخص جو اللہ کا فرض چھوڑے دیگر فرائض بھی صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا اور اس پر جری ہو جائے گا. اور یہ بات بالکل قاعدے کی ہے، یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام جگہ لکھوا کر کے بھجوا دیا تھا. اسی طرح امام شافعی رضی اللہ عنہ، وقت بہت کم ہے، صرف نکاح سنتے چلیے گا کہ آئندہ جمعہ تو انشاءاللہ پھر کوئی اور عنوان زیر بحث ہوگا. امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جان کر کے جس نے نماز قتل کر دی، نماز چھوڑ دی، جیسے کراچی کو مان لیں، یہاں قاضی امام شافعی کہو، لوگ تمام شفافہ یہاں بستے ہوں اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس کمبخت نے نماز جان کر کے چھوڑ دی، امام شافعی کے نزدیک اس کو قتل کر دیا جائے. قتل کر دیا جائے گا ایسا شخص کہ جو نماز کو جان کر کے ترک کرے. صحابہ کرام علی رضوان میں سے بعض صحابہ کرام کا یہ مذہب ہے کہ بے نمازی کافر ہو جائے گا، جان کر کے نماز کا ترک کرنے والا کافر ہو جائے گا. اور اس کی توجیہ ہمارے ائمہ نے یہ کی کہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی یہ کہ بے نمازی اگر مر گیا تو اس قاعدے پر تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کا سلوک بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن علماء نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے وہ کفر کے قریب پہنچ گیا. ہماری امام اعظم کا مذہب یہ ہے جو ہماری فقہ کی کتابوں میں ہے، جو شخص جان کر کے نماز کو چھوڑ دے اسے قید کر دیا جائے. اور اس میں دونوں صورتیں ہمارے فقہا نے لکھی. قید کرنے میں ایک تو یہ کہ قید اتنا کیا جائے کہ قید ہی میں مر جائے، یا وہ توبہ کرے، یا وہ توبہ کرے. کیسی توبہ؟ ایک اس میں کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اس توبہ کا اثر اس پر ہونا چاہیے جب تک وہ قید رہے، کہ قید خانے میں معلوم ہو جائے ہاں اب یہ نمازی ہو گیا، اب اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے. اللہ اکبر! اس تمام جائزے سے عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیے نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز کو کتنے اہتمام سے پڑھا جائے. برا مت مانیے گا، آج ہم نے نماز کو اتنا یوں کہیے کہ سہل اور آسان کر دیا، ایسا لگتا ہے کوئی خاص فریض ہم ادا کرنے نہیں جا رہے. عموماً جب لوگ دفتر جائیں یہ ذہن میں رہے کہ حق ذرا کڑوا ہوتا ہے مگر اسے برداشت کیجیے. بقول شاعر کے، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر. آپ شادی میں جائیں تو کتنا اچھا لباس ہوگا، کسی کے ولیمے میں جائیں تو آپ کا کیا لباس ہوگا، نماز پڑھنے جائیں ہٹے پرانے کپڑے پہن. کیا میری نماز پڑھنی ہے؟ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے. تو دیکھیے آپ، نماز کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے سب سے گھٹیا جوڑا رکھا. حالانکہ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ جب رب کے دربار میں جائے تو بہت اچھا ہو کر کے جائے. مشکا شریف میں سب سے پہلی حدیث یہی کہ جس کو حدیث جبریل کہا گیا کہ جب آدمی عبادت کرے تو اس میں اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اب ہم تو ظاہر ہے کہ اس مقام میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ تو سب کے قدرت میں ہے یا نہیں؟ فرما اگر ایسا نہیں تو یہ ذہن میں رچا لے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا. تو اللہ اگر ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ننگے سر نماز پڑھنا آج رواج بن گیا. لوگ سمجھتے ہیں جو ننگے سر نماز پڑھو ہو یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی آیا، یہ پہلا آدمی پھنسا ہماری مد منا. سب جاہل لوگ پگڑی باندھے میں ٹوپی پہنے، سب فرسودہ قسم کے لوگ، یہ پڑھا لکھا آدمی آیا ہے کہ جو سوٹ پہن کر ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے. حالانکہ علماء نے فرمایا اگر نماز کی ہتک کر کے کوئی ننگے سر پڑھے اس کی کوئی اہمیت نہیں تو کافر ہو جائے. لیکن نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے جیسے پڑھ لیا جائے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ہاں ننگے سر کون نماز پڑھے؟ فرما کوئی آدمی یہ دیکھے کہ ٹوپی یا امامی سے اسے الجھن ہوتی، نماز کا خشوع ضائع ہو جاتا، ایسا شخص اگر ٹوپی اتار کر نماز پڑھے تو صرف اس کے لیے صحیح ہوگا. حضور علیہ السلام، صحابہ کرام علی رضوان، کہیں آپ نے پڑھا کہ ننگے سر نماز پڑھی؟ نہیں، یہ تو فرنگیوں کا وہ ہے، ان کی تو کمبختوں کا معاملہ ہی الٹا ہے. ہمارے یہاں تو بڑوں کے یہاں جائے تو ٹوپی پہن کر جاتا، ان کمبخت یہاں بڑے کو جائے تو ہیڈ اتار. ان کے یہاں یہ ادب ہے کہ جب کوئی بڑا ہو تو اس کے سامنے ٹوپی اتار دے، وہ تو کمبت الٹی چال چلتے. یہ فرنگیوں کے معاملات کو ہم نے کیوں اپنا لیا؟ لہذا نماز کو بڑے اہتمام سے پڑھا جائے، ٹوپی رکھ کر سر پہ پڑھی جائے اور نماز کی اہمیت کو رکھا جائے. نماز پڑھنے کے لیے بالخصوص جمعے کے دن اچھا لباس پہنا جائے. حضور نے خود ارشاد فرما کیا حرج ہے کہ جمعے کے لیے تم ایک اچھا جوڑا رکھو اور کام کاج کے لیے دوسرے کپڑے ہوں، مگر جمعے کے دن اچھے کپڑے پہن کر آؤ، مسواک کرو، اچھی طرح غسل کر کے آ، خوشبو لگا کر کے آ، اور اس کے ثواب اور ثمرات ہم جمعے کے موقع پر بیان کریں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی پیاری پیاری حضور علیہ السلام کی عطائیں، اللہ تعالیٰ کے اتنا رحم و کرم، اور ہم نے نماز کو بالکل ایسا سمجھ لیا جیسے مولانا روم نے ہمارے جیسے نمازی کا نقشہ مثنوی شریف میں بیان فرمایا. کہنے لگے ہوا یہ کہ چار آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا چلو نماز پڑھتے. امام کے پیچھے تین آدمی کھڑے ہو گئے تو ایک آدمی سے کچھ بات اس نے کی, ایک نے بات کر لی. جب اس نے بات کی تو برابر والے نے کہا او پاگل, معلوم نہیں تجھے کہ نماز میں بولنا منع, نماز میں بولنا منع ہے, تجھے پتا نہیں. وہ اسے ڈانٹ رہا جس بولنے والے. تیسرا جو کھڑا ہوا تھا اس نے کہا سو او کمبخت, تو تم دونوں کی نماز نہیں ہوئی. تیسرے نے کیا مسئلہ بتایا کہ تم دونوں کی نماز نہیں ہوئی. تو پیش امام نے جب تینوں کا سنا اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں تو کچھ نہیں بولا. جی ہماری نمازوں کا حال اللہ تبارک و تعالی ہماری حالوں پر رحم فرمائے, ہماری نمازوں میں خوشی اور خضوع عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.